الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع ذي الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کے کچھ گزارشات عرض کروں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رعوف الرحیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی سمجھنے کی قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی یہ نورانی روحانی عرفانی محفل جو خلیفہ اول امیر المؤمنین یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وزیر اعظم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب خصائص و کمالات سننے اور سنانے کے لیے منعقد کی گئی. عزیزانی گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا صرف ہم سنی رضوی بریلوی نہیں کرتے، بلکہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے پیارے نبی کے پیارے صدیق کی شان بیان فرماتا ہے. اسے پتہ یہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا سنت الہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفت کا ذکر خیر فرمایا. ابھی حضرت علامہ مولانا محفوظ صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے غار ثور کے حوالے سے، اگر قرآن پاک میں پڑھا جائے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا ثانیثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ مشہور و معروف واقعہ جو ہجرت کے وقت پیش آیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر قدم پر ان کا عشق رسول نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا بیان قرآن مجید میں فرمایا. اور یہ عمل جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بار ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میری تمنا یہ ہے کہ کاش میری زندگی کے سارے اعمال صالحہ کے بدلے صدیق اکبر کے دو عمل مل جائیں، ایک منکرین زکات کے ساتھ جہاد کرنے والا عمل، اور ایک ہجرت کے وقت غار ثور میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرنے والا عمل۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے بارے میں مفسرین کرام، ہمارے اکابر علماء کرام نے بہت کچھ لکھا۔ آئیے، عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر ہم اپنے قلوبوں کو منور کرتے ہیں، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے اکابرین مفسرین اکرام نے فرمایا اس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ایک بار بڑے ادب سے، بڑے پیار محبت سے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاد الوجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزانی گرامی، یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور غار ثور کا واقعہ سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم آیا، اجازت ملی، کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ملی۔ اب ذی الحجہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت عام عطا فرمائی۔ اب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ہجرت کرنے سے 3 ماہ قبل کی بات ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ربیع الاول شریف میں فرمائی۔ اس وقت میں مکہ المکرمہ تقریباً مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا، سب صحابہ اکرام ہجرت فرما چکے، باقی کچھ گنے چنے صحابہ اکرام باقی رہ گئے تھے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ، اور کچھ باقی صحابہ اکرام، کچھ جو بیماری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے یا کچھ جو مشرکین مکہ کے قید میں تھے تو ہجرت نہ کر سکے، سب اپنی اپنی تیاری میں لگے، کوئی ہجرت کر رہا ہے، کوئی سامان اپنا اکٹھے کر رہا ہے، اپنے اپنے سب کام میں لگے۔ عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، اپنے سارے کام کا چھوڑ کر ہجرت سے 3 یا 4 ماہ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر 2 اونٹنیاں خریدی، 800 درہم کی اونٹنیاں خریدی، سارے کام چھوڑ دیے، سارا اپنا وقت اس کام میں لگا دیا، ان دونوں اونٹنیوں کو خوب موٹا تازہ کیا، خاص گھاس کھلائی، آٹا کو درختوں کے پتوں میں ملا ملا کر ان کو کھلایا۔ کیوں؟ تاکہ جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرمائیں تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف نہ ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہجرت کی اجازت لے کر تشریف لائے تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجازت ملتے ہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو اپنے گھر سے نکل کر بھاگ پڑے، عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت؟ فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر رونے لگے, بھاگے وہاں سے اور جا کر دونوں اونٹنیاں لے کر تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی. یا رسول اللہ یہ دو اونٹنیاں ہیں, آپ جو پسند فرمائیں. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹنی قبول کی, لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ اس کی میں قیمت دوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری اونٹنیاں آپ کی, میرا مال آپ کا, میرا گھر بار آپ کا, یا رسول اللہ میں آپ کا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کی. اور کیوں ادا کی؟ تاکہ سفر ہجرت بھی سنت رسول ہو جائے اور ہجرت میں مال خرچ کرنا بھی سنت رسول ہو جائے. اب لیجئے جناب, محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مزدور کو مزدوری پر لیا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن عریقت. عبداللہ ابن عریقت جو تھا وہ قریش مکہ کے مذہب پر تھا. اس کو فرمایا کہ یہ دونوں اونٹنیاں لے لو اور تین دن کے بعد جبل ثور پر آ جانا اور یہ دونوں اونٹنیاں لے آنا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوئے. پہلے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر جبل حنین پر چڑھے. جب جبل حنین پر چڑھے تو جبل بول اٹھا, یا رسول اللہ, کفار مکہ, مشرکین مکہ, دشمنان اسلام آپ کا پیچھا کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے آپ کو پکڑ لیا تو میں تو مارا جاؤں گا, یا رسول اللہ مجھے اس کام سے معاف فرمائیے. ابھی جبل حنین کا یہ کہنا تھا کہ ادھر سے جبل ثور نے آواز دی, یا رسول اللہ اس غلام کو بھی سرفراز فرمائیے, آپ ادھر تشریف لائیے. جبل حنین سے پھر اترے, وہاں سے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ثور پر چڑھے. اب جبل ثور جو ہے یہ بڑا پتھریلا کانٹے دار جھاڑی دار پہاڑ, اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے پنجوں مبارک کے اوپر چل رہے ہیں تاکہ کوئی کھوج نہ لگا سکے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں, کبھی پھر آگے کبھی پھر پیچھے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا, سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. سیدنا صدیق اکبر کا انداز گفتگو دیکھیے, ہر بات پہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ میں آگے اس لیے جاتا ہوں تاکہ اگر کفار مکہ آگے سے حملہ کریں تو میں یا رسول اللہ آپ کا دفاع کر سکوں, اگر وہ حملہ کریں تو پہلے مجھ پر حملہ کریں, پیچھے میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ اگر پیچھے کوئی چھپ کر حملہ کرے تو میں آپ کا دفاع کر سکوں, کوئی اگر حملہ کرے تو پہلے مجھ پر حملہ کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں, سب کچھ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صدیق اکبر قربان. اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غار تک لے گئے. غار کے باہر جب پہنچے, اب پھر اپنی جان کی فکر نہیں, جان جائے تو جائے, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں کوئی خلل نہ آئے. عرض کی, یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے, میں غار کے اندر جاتا ہوں, پہلے دیکھتا ہوں کوئی موزی جانور وغیرہ تو نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے, صفائی کی, اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سب سوراخ جو ہے وہ بند کیے. پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیے. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھ کر آرام فرما رہے. یہ وہ عمل ہے عزیزان گرامی جو سیدنا عمر فاروق کو بھی حسرت ہے کہ آنکھیں ہماری ہو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو. سیدنا صدیق اکبر بس دیکھ رہے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب سوراخ بند کر دیے تو ایک سوراخ باقی تھا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرام میں خلل نہیں آنے دیا اور اپنا پاؤں جو ہے وہاں رکھ دیا, اپنی ایڑی وہاں رکھ دی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک وہاں پر عاشق سانپ بھی تھا, اس نے پورا اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. اب وہ جب سوراخ تک پہنچا تھا وہ بھی زیارت کا مشتاق, اور جب رستہ نہ ملا تو پہلے تو اس نے سر لگایا. جب سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں نہ ہٹایا تو وہ اس نے ڈسا. صرف ایک بار نہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اتنی دفعہ وہ ڈسا. تھا وہ عاشق, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عاشق بھلا پاؤں ہٹاتے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر ہوئی, تکلیف کی وجہ سے نہیں, یہ ہوا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ہوگا. یعنی اپنی جان کی پرواہ نہیں, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی پرواہ ہے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے کچھ قطرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار اقدس پر نثار ہو گئے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو عرض کی, یا رسول اللہ, جان جا رہی ہے سیدنا صدیق اکبر کی, اور زبان پر کیا ہے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں تو قربان ہو ہی رہا ہوں, میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان, مجھے سانپ نے ڈس لیا. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے لعاب دہن لگایا تو فوراً شفا ہو گئی. اب علماء کرام فرماتے ہیں, حضور شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہ سانپ جو تھا یہ ایک زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا نبی عیسیٰ علیہ السلام, مجھے مکہ المکرمہ کا راستہ تو بتائیے. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, بھلا تجھے مکہ سے کیا کام؟ اس سانپ نے عرض کی, یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, میں 600 سال سے عشق آخری نبی الزمان, آخری زمان نبی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں تڑپ رہا ہوں, اور یہی تمنا ہے کہ کب میری پیاس بجھے گی, کہ کب مجھے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. میں نے سنا ہے کہ مکہ کے علاقے میں کسی غار میں آخری نبی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام ہوگا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری نبی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے وہ تو آج سے 600 سال کے بعد آئیں گے. سانپ کہنے لگا, وقت تو بڑا لمبا ہے لیکن میں نا امید نہیں. تو اس نے مکہ المکرمہ کا پتہ لگا کر مکہ شریف گیا, وہاں سے اس نے جبل ثور کا پتہ لگایا. علماء کرام فرماتے کہ اس نے اس پہ اپنا گھر بنا کر 70 سوراخ کیے, اور وہ 70واں سوراخ تھا جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں رکھا تھا, اور وہ سانپ ڈستا گیا اسی خیال سے کہ مجھ سے بڑا عاشق نہیں, لیکن آج تو اس کا سامنا تو عاشق اکبر صدیق اکبر سے ہو گیا. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم برکت نے فرمایا کہ صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل اصول تو بندگی استاجور کی ہے. عزیزانی گرامی, علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فوراً اس وقت ایک درخت وہاں پیدا ہوا، اور وہ درخت جو ہے ایک آدمی کے قد جتنا ہوا. بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ کیکر کا درخت تھا، اور وہ کیکر کے درخت کے اوپر ایک مکری نے آ کر فوراً جالا بن دیا، اور جالا اتنا گہرا بنا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ 4-5 سال پرانا ہے. اور کبوتری نے آ کر اپنا گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے. اب جب کفار مکہ، مشرکین مکہ نے مکہ شریف پورا چھان لیا اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، تو انہوں نے ماہرین ٹریکر، جس کو ہم کہتے ہیں ماہرین، کو اس کا سہارا لیا. اور وہ ایسے ایسے ماہرین کے پاؤں کے نشانات دیکھ کر تو وہ بندے کی عمر بتا دیتے، وہ پاؤں کے نشانات دیکھ کر یہ بتا دیتے کہ اس بندے کے منہ میں دانت کتنے ہیں، کدھر جا رہا ہے. اور اس وقت سب سے ماہر جو آدمی تھا اس کا نام تھا کرز ابن علقمہ. اب کرز ابن علقمہ نے کھوج لگا دی کہ جبل ثور کے اوپر گئے ہوئے ہیں. اب یہ وہی سیدنا کرز ابن علقمہ ہیں جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے. اب کرز ابن علقمہ اور باقی جتنے کفار مکہ تھے اس وقت، بڑے بڑے ہتھیار لے کر اب غار پر چڑھے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو ڈھونڈنے لگے. اب جب غار تک پہنچے اور کچھ نہ ملا، اس میں سے ایک کہنے لگا غار کے اندر گئے ہوں گے. تو امیہ ابن خلف کہنے لگا، ارے بے وقوف، میں تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر آج تک بڑا میرا آنا جانا ہوتا ہے، اور یہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے. یہ تو درخت تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، اندر کیسے ہوں گے؟ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ بہت قریب ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہوا. کچھ علماء جو ہے، کچھ مقررین حضرات خوف کہتے ہیں. قرآن پاک کی آیات میں لا تخزن آیا، لا تخف نہیں آیا. سیدنا صدیق اکبر کو خوف نہیں تھا کفار مکہ کا، فکر تھی، غم تھا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کفار مکہ، اگر مشرکین مکہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تخزن ان اللہ معنا، غم نہ کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بعد سکینہ نازل فرمائی، اور سکینہ کچھ بزرگوں نے اس کا وضاحت فرمائی کہ فرشتوں کی جماعت، یعنی فرشتوں کی جماعت نازل فرمائی. سیدنا صدیق اکبر کو بالکل سکون ہو گیا، بالکل اطمینان ہو گیا، کوئی فکر کوئی غم رہا ہی نہیں. اب جب کفار مکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، اندر بھی جھانک رہے ہیں، ارد گرد بھی پھر رہے ہیں، تو یہاں پر علماء کرام نے غار کے واقعہ کے 3 معجزات بیان فرمائے. پہلا یہ کہ کفار مکہ غار کے منہ کے آگے کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اندر ہوں گے، اندر جھانک بھی رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ اندھے ہو گئے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز سنائی دے رہی ہے، ان کی پوری گفتگو سنائی دے رہی ہے، لیکن جو گفتگو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر فرما رہے کسی کو نہیں سنائی دے رہی. کفار مکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو نظر آ رہے ہیں، کفار مکہ اندر دیکھ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا. اعلی حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں نا کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. علماء کرام نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جب کفار مکہ بہت قریب ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہوئی کہ اب تو وہ دیکھ لیں گے، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کفار مکہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تخزن، غم نہ کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر وہ ادھر سے اندر آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے،
اب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا, سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, اب یہ ہمارے آقا کا اشارہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, اشارہ کون سا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے ہر کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, اتاب و تباہ تمہارے لیے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کی طرف اشارہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے اندر سے دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو دیوار بالکل پھٹ جاتی ہے. سامنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور ایک کشتی تیار ہے ہمیں پار لے کے جانے والی. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور تیسرا معجزہ بزرگ آئین دین فرماتے ہیں. اب دیکھیے, آپ میں سے اکثر حضرات حج پر تشریف لے گئے ہوں گے جنہوں نے غار ثور کی زیارت کی, کہ اتنا مشکل ہے, آج کا تو آسان کر دیا, اس وقت میں دیکھے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. چل کر پتھریلی زمین پر جانا, پنجوں کے اوپر چل کر جانا, اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر لے کے جانا, اس کے اوپر پھر کفار مکہ کا بھی خیال رکھنا کہ وہ کہیں سے حملہ نہ کر دیں. اب دیکھیں, سیدنا صدیق اکبر جو ہیں یہ تو خود چل کر گئے تھے نا اوپر, اور وہ علاقہ بھی جانتے تھے. اب جب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ بڑی پیاس لگی ہے, بڑی پیاس لگی ہے, پانی عطا فرمائیے. اب وہاں پانی کا کیا کام, سیدنا صدیق اکبر کو پتا نہیں تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں, جہاں سے چل کے آیا ہوں, وہاں ارد گرد پانی کا نام و نشان ہی نہیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر کو یہ پتا ہے, کیونکہ یہ عقیدہ صدیق کا ہے, عقیدہ یہ صحابی کا ہے, عقیدہ یہ وہابی کا نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جانتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جس ہستی کے ساتھ آیا ہوں یہ مختار کل ہیں, نبی مختار کل ہے, جس کو چاہے جو عطا کر دیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی, یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہے, پانی عطا فرمائیے. اعلی حضرت عظیم برکت نے کیا خوب فرمایا, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت. اگر کی ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کچھ نفع نہیں دے سکتا, میں تو کچھ نہیں دے سکتا, میرے پاس پانی کہاں سے. سرکار نے فرمایا, صدیق اذهب الى صدر الغار فاشرب, جاؤ غار کے درمیان میں جاؤ پانی پیو جا کے, غار کے درمیان میں جاؤ پانی پیو جا کر. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر غار کی طرف درمیان کی طرف چلے گئے, وہاں کیا دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں اتنا ٹھنڈا پانی, دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار, میں نے جی بھر کے پانی پیا. واپس آیا تو سرکار نے فرمایا, اے ابو بکر پانی پی لی؟ جی حضور پانی پی لیا. محبوب پاک نے فرمایا, اے صدیق تجھے میں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی, یا رسول اللہ جی ضرور. فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نہریں ہیں جنت میں, جو اس کے فرشتے ہیں, جو صدر ہے جنت الفردوس کے نہروں کا صدر جو ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, جا جلدی جا یہاں سے جنت الفردوس سے نہر کھود کے غار میں لے جا تاکہ صدیق اپنی پیاس بجھائے. اب سیدنا صدیق اکبر زارو قطار رو رہے, عرض کر رہے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں میرا یہ مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ افضل، اب اور ایک بات مجھ سے سن. تو سرکار کے حدیث شریف کے الفاظ والذی بعثنی والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی حق مبعوث فرمایا، لا يدخل الجنة مبغضك، وہ ہرگز جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کو تیرے ساتھ بغض ہو. ولو کان له عمل سبعین نبیا، چاہے اس کے عمل 70 نبیوں کے بھی برابر ہو. اب صلح کلی خیر منائیں، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلک نہیں بتاتے، ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہم تو بس کلمہ پڑھنے والے ہیں، بس عمل کی بات کریں، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، کوئی ہے بس یہ سب مسلمان ہیں سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو سبق اور پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تو سبق اور پڑھا رہے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ عمل چاہے 70 نبیوں کے برابر بھی ہو، صدیق اکبر کے ساتھ بغض ہوگا تو جنت میں جائیں گے. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیونکہ خود فرمائیں گے نا، جس کی ملکیت ہو وہی فرمائے گا نا، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو میں جانے ہی نہیں دوں گا جنت میں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 انبیاء کے برابر بھی اس کے عمل ہو، تیرے ساتھ بوس ہوگا جنت میں جائے. اب اس سے پتا یہ چلا کہ عقیدہ ٹھیک ہے تب ہی عمل کا آئیں گے، تب کام آئیں گے، کیونکہ یہاں تو یہ پتا چل رہا ہے نا کہ اگر بغض ہے تو 70 نبیوں کے برابر بھی اگر عمل ہوں گے تو کچھ کام نہیں، جنت میں جانے والی بات ہی نہیں ہے. اب عزیزان گرامی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض ہے، 70 انبیاء کے برابر عمل بھی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو جس کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہوگا وہ کیوں کر کیسے جنت میں جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا. آج کل اصل میں حالات یہ ہو چکے کہ ہر کوئی عمل 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 کی بات کرتا ہے، عمل کسی امام کے یا کسی اپنے علاقے کے صوفی کے یا ولی کے یا زمانہ یعنی امام زمانہ کے برابر بھی ہو جائے تو بندہ یہ کہتا کہ میں نے بڑا کام کیا. یہاں تو ایک نبی نہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 نبی کی بات کر رہے ہیں، 70 نبیوں کے برابر بھی عمل ہو جائیں بغض صدیق ہو جنت میں جانا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ عمل سے پہلے، عقیدہ ہے تو نماز ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ ورزش ہے، عقیدہ ہے تو روزہ ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ تو بالکل اپنے آپ کو سٹاپ کرنے والی بات ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں نہ اپنی مال کی فکر کی، نہ گھر بار کی فکر کی، نہ اپنی جان کی فکر کی، سب کچھ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کیا. اور اس کا صلہ کیا ملا کہ سفر میں بھی صدیق محبوب کے ساتھ، اور یعنی اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد بھی ساتھ ہے. جس کے ساتھ جس چیز کے ساتھ تعلق ہوگا اس چیز کے ساتھ تعلق اس دنیا زندگی میں بھی ہوگا تو اخروی زندگی میں بھی ہوگا. اس زندگی میں ہم جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا یہ کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محبوب پاک صلی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری نسبت ہے، ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں کیونکہ ہماری نسبت ہے حضور غوث پاک کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں کہ ہماری نسبت ہے اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے ساتھ. تو یہ نسبت ہی تو ہے جو اس دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور اخروی دنیا میں بھی کام آنے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سیدنا صدیق اکبر کی خوب محبت عطا فرمائے، اور جو سیدنا صدیق اکبر کا عشق مصطفیٰ تھا اس کے کچھ چھینٹے ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم کو تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور ادب کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کا قیامت کے دن جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. وما علینا الا البلاغ المبین.